السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑا ہے جو اللہ کی کتاب کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں یا ایسی مجالس سے اپنے گھر کو فرشتوں سے آباد کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ اور نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے. انبیاء کرام کی ہمیشہ دعا یہ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں صالح لوگوں سے ملا, الحقنا بالصالحین. تو الحمدللہ ہمارا سرکل, ہمارے ملنے جلنے والے اگر نیک لوگ ہوں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ ہم سب لوگ انہی میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی ایسے ہی رکھے, اپنی خاص رحمت اور فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اور جیسے کہ رمضان آنے والا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک وہی ویلکمنگ رمضان ہی ہے کہ ہم رمضان کو کس طرح سے ویلکم کریں یا کس طرح سے رمضان کا استقبال کریں. الحمدللہ آپ لوگ کئی سالوں سے, چونکہ آپ دینی مجالس اور محفل سے اور ایسے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ ہمیشہ سے ہر سال رمضان کے تعلق سے بہت ساری وہی قرآن کی آیات اور احادیث سنتے ہی ہوں گے. آج تھوڑا سا میرا ایسا ارادہ ہے کہ ہم کو رمضان کی اہمیت تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اور اس کی تمام احادیث بھی الحمدللہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں, سنے ہیں, بلکہ یاد ہو گئی ہیں ہم کو الحمدللہ. آج ہم تھوڑا سا اس کو اس طرح سے لیں گے کہ رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں رکھا ہے, اس کی کیا حکمت ہے, اور رمضان کس وجہ سے اہم ہے, اور کیوں ہر سال پوری دنیا میں تمام مسلمان ایک طرح سے ایک عزم, ایک حوصلہ اور ایک ایکسائٹمنٹ لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, اور اس سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو تھوڑا سا ڈفرنٹ ایک ویو سے ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور آپ اس کو سمجھ سکیں بہتر طریقے سے. تو آئیے دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج کے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے میں نے قرآن کریم سے تین مختلف جگہ سے تین آیتوں کا انتخاب کی ہوں. ایک تو وہی ہے جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 182 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. تو اس کا ترجمہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آئی ایم شیور آپ سب لوگوں کو آتا ہوگا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ولی تکمل, یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تاکہ جو تم اس کی عدت کو پورا کر سکو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرو اور شکر گزار بنو. تو یہ تو رمضان کی فضیلت پر ہے. دوسری جو آیات ہے وہ سورہ فصلت کی آیت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم. اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے پر ڈٹے رہے, جمے رہے, استقامت اختیار کی, تو تنزل علیہم الملائکہ کہ انہی لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون بلکہ خوشخبری سنو اس جنت کا جن سے تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں, ولی ہیں, ساتھی ہیں, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کیا جائے گا, جو تم چاہتے ہو تمہیں دیا جائے گا. نزل من غفور رحیم. سبحان اللہ, یہ جو آخری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ غفور الرحیم ہے اس کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی ہے. لیکن یہ کن کے لیے ہے؟ جنہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کی. ٹھیک ہے, تو آپ کنٹینیوشن یاد رکھیں. پہلے ہم نے رمضان کی اہمیت والی آیت پڑھی, اب ہے استقامت والی آیت, اور اگلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 51. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَيَّ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. تیسری جو آیت ہے سورہ شورہ کی آیت ہے آیت نمبر 51 اور 52 کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ اس سے بات کرے یا کلام کرے الا واحین سوائے وحی کے وَمِن وَرَائِ حِجَاب یا پھر حجاب کے پیچھے سے وَيُرْسِلَ رَسُولًا یا پھر اپنے رسول کو بھیجے یعنی فرشتے کو بھیجے فَيُوحِي بِإِذْنِهِ تو وہ اپنے رب کے اذن سے اس فرشتے وہ فرشتہ اپنے رسول, وہ رسول پر القا کرے وحی کو جو وہ چاہے. انہو علی حکیم اللہ تعالی بے شک زبردست بلند ہے اور حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے بھیجا یعنی ہم نے وحی کی آپ پر اپنی روح سے اپنے حکم سے یعنی جبریل امین کے ذریعے سے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان آپ نہیں جانتے تھے. رسول اکرم سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اس کو آپ کے لیے نور بنا دیا اور جس کے لیے ہم اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو یہ تھرڈ جو والی آیت ہے اس میں کیا ہے, وحی کی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے گزرے چلے گئے. ہر سال رمضان آتا ہے ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, ایک الگ دل میں خوشی بھی ہوتی ہے الحمدللہ, اور اس کی تیاری ہوتی ہے. اور یہ بات ہم ہر دفعہ سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں. کچھ لوگ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اچھا بہت ساری چیزیں بنا کے رکھ دیں, اپنا فریزر فل کر دیں, پیاز تل کر رکھ لیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈشز بنا کے رکھ لیں, وہ ایک الگ تیاری. ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں اور کھانا پینا ہماری زندگی سے لگا ہوا ہے اور اس کے بغیر ہماری زندگی ممکن بھی نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. دوسری طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روحانی تیاری, یعنی چونکہ رمضان آیا ہے تو ہماری یہ روح کی غذا ہے اصل میں, اور ہماری روح کو ہم کو پیوریفائی کرنا ہے. جو روح پر ہمارے نشانات لگ چکے تھے, جو زنگ آ چکا تھا, جو دنیا داری آ چکی تھی, جو ہمارا نفس موٹا ہو چکا تھا, تو ہمارے اس نفس کی ہمارے روح کی ہم کو تربیت کرنی ہے. وہ اپنی جگہ بالکل درست اور بالکل صحیح بات ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو یہاں ہم کو پتہ چل گیا کہ رمضان اس لیے اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے نا. یعنی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ رمضان اس لیے اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی تکمیل کی ہدایت کی تاکہ تم اس کی گنتی کے پورے روزے رکھ سکو ایک مہینے کے یا 29 دن کے, اور اس پر تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور شکر گزاری ادا کرو. اب سبحان اللہ, جب رمضان آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بھاگ دوڑ لگی ہے, حالانکہ ہم کچن میں بھی بہت بزی ہوتے ہیں, ہم قرآن بھی الحمدللہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ہم دورہ قرآن بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, اور کوشش کرتے ہیں کہ ذکر و اذکار دعائیں سب زیادہ سے زیادہ ہو, ہے نا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے عام زندگی سے, باقی کے 11 مہینے سے ہٹ کر رمضان میں کیا ہوتا ہے, ہر چیز ہم ایکسٹرا کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آیا اور چلا گیا, لیکن وہ رمضان کے گزرنے کے بعد باقی کے 11 مہینے, جیسے ابھی جو مہینہ ہم, کون سا مہینہ ہے یہ عربک کا, شعبان ہے نا, اور اس کا اگلا مہینہ کون سا ہوگا, رمضان ہوگا. لیکن آپ خود مجھے بتائیے کہ وہ لاسٹ رمضان جو گزرا ہمارا, ہم سب جو لوگ لاسٹ رمضان میں تھے, اور اس رمضان میں جو ہماری اسپرٹ تھی, چاہے وہ یعنی فزیکل اسپرٹ بول سکتے ہیں آپ, روحانی اسپرٹ بول سکتے, وہ اسپرٹ کیا آج ابھی یہ شعبان کے مہینے میں باقی ہے؟ ہے باقی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس رمضان کو جیسے اس کو لینا چاہیے تھا ویسے لیا نہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک عبادت فرض کی ہے, تو ہم کبھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ علی حکیم, اللہ تعالیٰ بلند ہے اور حکمت والا ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کی صفت بار بار پڑھیں گے جب بھی قرآن کی نزول کی, جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی جس نے قرآن نازل کی عربی زبان میں, اور وہ بڑی حکمت والا ہے, اور اس نے یہ حکیم کتاب یعنی حکمت والی کتاب نازل کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام ہم جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں, کیا راز پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر سال رمضان میں ہمارے روزے فرض کیے. تو جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا, جیسے ہم ہمیشہ سنتے ہی آئے ہیں کہ وہ لوگ 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کرتے تھے, اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کی وہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرتے تھے, اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک ان کے اوپر وہی اثر رہتا تھا رمضان کا کہ اس رمضان سے انہوں نے تقویٰ حاصل کیا نہیں کیا. کیونکہ ہم رمضان کی آیت میں آپ ہر سال جب رمضان کا درس سنتے ہوں گے تو آپ سنتے ہوں گے کہ لعلکم تتقون, ہے نا, کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اب دیکھیں کہ یہ جو استقامت ہے, یعنی کسی بھی نیکی پر, کسی بھی نیک کام پر استقامت, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عربی ترجمہ ہے اردو میں, کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن جو ہمیشہ کیا جائے, جس میں دعام ہو ہمیشگی ہو. اور یہ جو استقامت کا لفظ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ استقامت کا لفظ جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس کے پاس استقامت سے ڈٹے رہے جمے رہے جس کو ڈٹرمینیشن ہم کہتے ہیں. تو یہ استقامت کیا ہے کہ ایک چیز جیسے ہم رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کی تراویح غیر رمضان میں رسول اکرم کی کیا ہوتی تھی تہجد ہوتی ہے نا. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نہیں آپ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے نا. آپ جانتے ہوں گے رسول اللہ نے سفر میں حضر میں ہمیشہ تہجد پڑھی ہے الحمدللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جو جاگتے تھے اور اسپیشلی جو رمضان کا تعلق ہے قرآن سے اور قرآن کا تعلق رمضان سے ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہجد میں قرآن پڑھنے کا جو معمول تھا وہ کیسا تھا کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ کبھی سورہ بقرہ, کبھی ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ, آل عمران, نساء. ایک بار ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے سوچا اچھا سورہ بقرہ ختم ہوئی اب رکو میں جائیں گے. آپ پھر کنٹینیو کرتے رہے سورہ آل عمران ختم ہوئے, سوچے کہ اچھا اب سورہ کم رکو میں جائیں گے, لیکن آپ نے سورہ نساء سٹارٹ کر دی اور آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنا قرآن پڑھنے کی تہجد میں کیا ضرورت ہے؟ تو کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور اب آپ دیکھیں کہ وہ لعلکم تشکرون جو ہم تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف کرو اور شکر گزار بندے بنو. تو اب شکر گزاری کو سمجھ کے شکر گزاری کیا ہے کہ ہم بندے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا الحمدللہ, ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا, تو وہ شکر گزاری ہم کیسے ادا کریں اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے؟ صرف زبان سے کہنے سے شکر گزاری ادا ہو جائے گی؟ آپ بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے شکر ادا کرتے تھے یا آپ اپنے عمل سے بتاتے تھے شکر؟ بتائیے عمل سے. وہ عمل کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کس ذریعے سے آپ خوش کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کی شکر گزاری آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں اور اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہ ہو؟ لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہماری نمازیں, آپ رمضان کو چھوڑ کر رمضان کے بعد کا ہمارا رویہ دیکھیں, آپ کا میرا, میں خود اس میں شامل ہوں, یعنی ایسا نہیں کہ آپ الگ اور میں الگ, کیونکہ ہم سب انسان ہیں. رمضان میں تو ہماری اسپرٹ ایسی رہتی ہے کہ ہم نماز بھی, کوئی نفل نماز ہم نہیں چھوڑتے, ہم جتنا ہم کو قرآن یاد ہے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کا بڑے سے بڑا حصہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں. لیکن جیسے ہی رمضان گزرتے ہیں اور عید آتی ہے تو ہم نے وہ جو تقویٰ ہے اور جو رمضان کی اسپرٹ ہے وہ عید کے ساتھ ہم نے اس کو لپیٹ کر کہیں اور ڈال دیا ہوتا ہے اور پھر انتظار کرتی ہے جب ایک سال کے بعد پھر اب رمضان آئے گا تو پھر ہم ویسا کریں گے. تو آپ بتائیے کہ کیا یہ شکر گزاری ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس طرح سے پیدا کیا اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے تو کیا وہ حق ادا کرنا ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہاں پر آپ اس کو رمضان کو شکر گزاری کو استقامت سے جوڑیں. آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی استقامت میں دو تین واقع, کیونکہ ہمارا ٹائم کم ہے اور ہم آخر میں سوال جواب بھی رکھیں گے. آپ کو رمضان کی طرف سے جو بھی فقہی مسئلے آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے تین چار مثالیں رکھوں گی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی, کہ عبداللہ بن عمر, جانتے ہوں گے نا آپ ان کو, عبداللہ بن عمر کو کس کے بیٹے تھے, نام آئی گیا, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے جی. تو عبداللہ بن عمر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے تقوی والے تھے, اتنے زیادہ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی مدینہ آتا باہر سے, کوئی تابعین تبع تابعین, اور وہ لوگوں سے معلوم کرنا چاہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیسے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسا تھا, تو لوگ کہا کرتے کہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ, یہ ان کا کیریکٹر تھا, یہ ان کا کردار تھا. تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ان کو آگ کی طرف پکڑ کر لے جا رہے ہیں فرشتے, تو اسی دوران میں کچھ دوسرے فرشتے آتے کہتے کہ ان کو چھوڑ دو, اس کا صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہ خواب دیکھ کر تو وہ بہت پریشان ہو جاتے, چونکہ ان کی بہن رسول اکرم کی بیوی تھی. کون سی بہن تھی ان کی جو رسول اکرم کی بیوی تھی؟ حفصہ رضی اللہ عنہ جی. تو حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تھی, تو وہ اپنے بہن کے پاس گئے دوڑے دوڑے اور بہت پریشان تھے, کہنے لگے اپنا خواب سنا, کہا کہ میں رسول اکرم سے اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. تو کہا کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان سے پوچھ لو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور بہت پریشان تھے. تو رسول اکرم نے اس خواب کی تعبیر میں ان کو بتایا کہ اے عبداللہ, کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم تہجد پڑھتے, تم روزانہ تہجد پڑھتے. یعنی بس اتنا جملہ کہا آپ نے رسول اکرم, یعنی وہ خواب کی تعبیر وہ سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے کہ میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا, یعنی نہ چاہے سفر ہو یا حضر ہو, میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. یعنی رسول اکرم کیا بتانا چاہتے تھے ان کو, کہ وہ خواب کی تعبیر انہیں کیا بتایا کہ اگر تم روزانہ تہجد پڑھو گے تو یہ چیز تمہیں کس چیز سے بچائے گی؟ آگ سے بچا لے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مداومت ہے, جو استقامت ہے, جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس کے پر ڈٹے رہے, جمے رہے, استقامت اختیار کی, تو ان کے لیے پھر کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت میں، اور فرشتے ان کے اولیاء ان کے ساتھی ہو جائیں گے. تو ایک چیز جو رمضان سے ہم کو خاص طور سے ہم کو لینی ہے، ٹھیک ہے پچھلے رمضان گزرے ہم نے اس سے ہو سکتا نہ وہ چیز لی ہو نہ وہ اڈاپٹ کی ہو، لیکن اس رمضان میں اگر جو ہمارا ایکسائٹمنٹ ہے وہ ایکسائٹمنٹ جو صرف رمضان کی حد تک رہتا ہے تو پھر ہمارے اندر استقامت نہیں ہے سمجھے، یا ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے، یا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ہمیں یعنی رمضان کی نعمت نصیب کی. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، تو ہم کو رسول اکرم سے سیکھنا ہوگا اور صحابہ سے سیکھنا ہوگا. کہ صحابہ کو ایک دفعہ رسول اکرم نے بتا دیا کہ اگر تم آگ سے بچنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اور انہوں نے کبھی زندگی بھر تہجد پھر نہیں چھوڑی. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ہے نا، یہ کون تھے رسول اکرم کے چچا کے بیٹے، ٹھیک ہے، عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کے بیٹے تھے، عبداللہ بن عباس. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت عبداللہ بن عباس کی ایج تقریباً 11 سے 13 کے بیچ میں تھی، 13 سال کے تھے، 13 سال کے تھے، بہت چھوٹے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جب رسول اکرم کے گھر میں وہ سوئے تھے، کیونکہ ایک تو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور دوسرا جو رسول اکرم کی جو لاسٹ آخری بیوی تھی ام المومنین، کون تھی آخری بیوی، سب سے لاسٹ بیوی کون سی تھی، میمونہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، آخری بیوی تھی، تو وہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، تو ان کے محرم ہوئے وہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سلایا کیونکہ 11 سال کے تھے یا 12 سال کے تھے. تو وہ کہتے کہ میں جس طرف سے سوئے، میں تکیے کے ایک سائڈ سے سویا اور دوسری طرف سے رسول اکرم سرک کر سوئے، اور جب رسول اکرم رات میں اٹھے وہ ایک اکیلی حدیث رسول اکرم کی ہم کو تہجد کی ان سے ملتی ہے عبداللہ بن عباس سے. تو آپ دیکھیں ان کا شوق اور بعد میں ان کی زندگی بھر اس کے اوپر عمل دیکھیں کہ وہ کہتے کہ جب میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور اپنی آنکھوں کو رب کیا، اس کے بعد جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا بغیر وضو کیا، اس کے بعد آپ وضو کے لیے گئے، وضو کیا پھر تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تو میں بھی آپ کو دیکھ کر وضو کر کے آپ کے پاس آیا اور تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن میں آپ کے لیفٹ سائڈ کھڑا ہوا، تو رسول اکرم نے میرا کان پکڑ کر کھینچ کے پیچھے سے مجھے اپنے رائٹ سائڈ سے لیا. اور یہ حدیث میں نے اپنے اس سال کی عمر میں یاد رکھی. اس کے بعد انہوں نے بھی کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور رسول اکرم نے پھر ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دین کی سمجھ عطا کرے، یفقہ ہو فی الدین کی دعا دی تھی. اس کے بعد وہ کہتے کہ میرے ساتھ کے جتنے ساتھی لڑکے تھے وہ سب کے سب کوئی کھیلنے میں لگا رہتا تھا، کوئی کسی کام میں لگا رہتا تھا، اور تیز دھوپ کا وقت ہوتا تھا، اور میں صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے، کبار صحابہ مطلب جو سینئر صحابہ تھے، تو میں سینئر صحابہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا عین دھوپ کے وقت، اور انتظار کرتا کہ کب وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اور پھر میں ان سے کوئی حدیث رسول اکرم کی سیکھ لوں اور لکھ لوں. تو صحابہ کرام جب دروازہ کھولتے اور عبداللہ بن عباس کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھتے تو کہتے کہ اے ابن ام رسول، کہ اے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ کیوں ہمارے دروازے پر آئے، ہمیں کہہ دیا ہوتا ہم آپ کے پاس آ جاتے. تو کہتے تھے کہ علم سیکھنے کے لیے آیا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا، اور پوری زندگی علم سیکھنے میں اور سکھانے میں گزار دی. اب دیکھیے رسول اکرم کی اس دعا کا انہوں نے کیسے اس کو، ہم کیا سمجھتے کہ کسی نے ہمارے لیے دعا کر دی یا ہم کسی کے لیے دعا کر دیں تو بس اب ہم آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ وہ دعا کر دی نا سب ہو جائے گا خود بخود، لیکن نہیں. صحابہ کرام دیکھیے ان کا جو دعا تھا، ان استقامت تھی کہ جو رسول اکرم نے ان کو دعا دی، جو ان کی تربیت کی، آپ دیکھیں اس کے اوپر کیسے ثابت قدم رہتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے ایک شوق آیا، علم سیکھا یا سکھا دیا، ختم، اس کے بعد پھر سب بند، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو علم کا سلسلہ ہے مرتے دم تک جاری رکھنا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صحابہ کی تربیت کی، اور جو بات ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور کہتے آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مونیومنٹ نہیں چھوڑا، کوئی بنایا انہوں نے، کچھ قطب مینار بنایا، کچھ کیا ہے وہ، اور کیا کیا ہے دنیا میں، 8 Wonders of World کیا ہے وہ، میں تاج محل بنایا، کوئی ایسی چیز بنائی رسول اکرم نے؟ نہیں بنائی. رسول اکرم نے اپنی تربیت کے زندہ نمونے چھوڑے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ. تو ان کی سیرت سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ استقامت کیسے ہونی چاہیے، شکر گزاری کیسے ہونی چاہیے. اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف، فیصلہ جو واقعہ میں مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں شروع میں قربانیاں دینے والے میں جو سابقون الاولون تمام صحابہ کرام اس میں شامل ہیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ آئے تھے تو وہ اپنا سارا کاروبار سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے. جب مدینہ آئے تو کوئی صحابی جن کا ان کو ساتھی بنایا گیا تھا، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، تو جب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں اور آپ چاہے تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ دوسرے سے نکاح کر لیں. انہوں نے کہا کہ میرا یہ بزنس ہے، میں آپ کو بزنس میں حصے دار بنا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا مال اور اہل مبارک کرے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو. اور پھر ایک چھوٹے سے پنیر سے انہوں نے کاروبار شروع کیا، اور فوراً تھوڑے ہی دن کے بعد ان کے پاس ایک گٹھلی برابر سونا بھی آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل جب غزوہ تبوک پیش آیا، غزوہ خندق، اس کے بعد نہیں بھی غزوے ہوئے، ان تمام میں عبد الرحمان بن عوف ہمیشہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے آئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کیا عبد الرحمان بن عوف نے صرف رسول اللہ کی زندگی میں اللہ کے راستے میں دیا یا رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی؟ آپ بتائیں گے. کہا جاتا ہے جس وقت رسول اکرم کی وفات ہو چکی تھی, بعد میں وہاں پر قحط پڑا تھا مدینہ میں, اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا اونٹوں سے بھرا ہوا, غلے سے لدا ہوا ایک قافلہ آیا, اور انہوں نے کہا تھا عبد الرحمان بن عوف نے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ میں نے سارا کا سارا غلہ جو اونٹوں سے لدا ہے اونٹوں سمیت اے اللہ تیری راہ میں دے دیا ہے. اور اس وقت قحط سالی تھی, یہ رسول اکرم کی وفات کے بعد کی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو استقامت ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ دینا, ہم زبان سے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ, ہم روزانہ کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے, ہے نا؟ تو جو آتا نہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم زبان سے تو بہت ساری باتیں کہہ دیتے, ہم رمضان میں بہت ایکسائٹیڈ رہتے کہ اچھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ہماری ساری نیکیاں صرف وہ ایک مہینے تک ہی کیوں؟ تو رمضان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے تو اس کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ باقی کے 11 مہینے, باقی کے جو 11 مہینے ہیں ہمارا ایمان ویسے ہی تازہ رہے, ہمارے جو نیک اعمال ہیں اس میں وہی مداومت, وہی استقامت رہے, وہی کنٹینیوٹی رہے کہ ہم اس نیکیوں سے رک نہ جائیں. کیوں ہم رمضان میں صرف قرآن پڑھتے ہیں اور باقی پورا 11 مہینے ہمارا قرآن کھلتا ہی نہیں ہے؟ کیوں ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورے سال بھر 11 مہینے ہماری کوئی تہجد نہیں, کوئی نماز نہیں؟ تو رمضان تو ہم کو ایکچولی مزید ایک طرح سے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ میں ایک لیتی ہوں, جب ہماری بیٹری لو ہو جاتی ہے موبائل کی بیٹری تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ریچارج کرتے ہیں. جیسے ہم کنیکشن لگاتے ہیں تو بیٹری فل ہونا شروع ہوتی ہے, 90% پھر 100% ہوتی ہے. تو رمضان تو ایکچولی ہماری بیٹری صرف ریچارج کرنے کے لیے آتا ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم کو صرف رمضان کی حد تک ہی نیکیاں نہیں کرنی ہے, بلکہ ہم کو استقامت اختیار کرنی کہ جو نیکیاں ہم رمضان میں کرتے ہیں. آپ دیکھیں انفاق کا بھی ہمارا جذبہ بالکل الگ ہوتا ہے رمضان میں, ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سارے لوگ زکوٰۃ رمضان میں کیوں نکالتے ہیں, بتائیے کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں فرض ہے؟ نہیں نا, بالکل نہیں. زکوٰۃ کی تو جو شرائط ہے وہ کیا ہے کہ جب سال, جب قمری لونار کیلنڈر کے حساب سے ایک سال کمپلیٹ ہو جائے تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. رمضان میں زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن یہ ہم لوگوں نے کر دیا اس کو پیدا کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہے. تو کیوں کرتے ہیں لوگ رمضان میں زکوٰۃ؟ ان کے امیجنیشن میں کیا ہے کہ زیادہ اجر ملے گا رمضان میں, ہے نا, یہ سوچ کر. تو ہمارا سارا انفاق رمضان میں ہوتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کہ آپ رمضان میں تیز ہواؤں کی مانی سخی ہو جاتے تھے, لیکن کیا بغیر رمضان میں رسول اکرم جو صدقات تھے اس سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے تھے؟ نہیں, بلکہ پورا سال بھر بھی رسول اکرم کا وہی معاملہ ہوتا تھا کہ جو بھی ضرورت مند آتا کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اور تمام صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ جب جب اسلام کو ضرورت پیش آتی, جب جب لوگوں کو ضرورت پیش آتی, ان کا ہاتھ اسی طرح سے کھلا رہتا تھا صدقات کے لیے. ہم کیوں یہ سوچتے کہ یا تو ہم صرف زکوٰۃ کی حد تک محدود ہو جاتے کہ صرف زکوٰۃ ہم نکالیں گے, یا پھر ہم یہ سوچتے کہ صرف رمضان میں نکال دیا بس کافی ہے؟ نہیں, بلکہ ہم کو نفل صدقات سال بھر, اور آپ دیکھیں کہ سال بھر ضرورت نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں جیسے پچھلے دنوں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقے, پاکستان کا تقریباً 2/3 جو زمین تھی وہ آپ دیکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہر لمحات میں ضرورت ہے یا نہیں ہے ہمارے صدقات کی. تو رمضان ہمیں کیا سکھاتے کہ رمضان میں آپ صدقات دیں گے تو ٹھیک ہے, رمضان میں آپ اپنے صدقات نکالیں, لیکن کیا صرف رمضان میں دے کر ہم رک جائیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ کو یہ صدقات کو دینے کی جو اسپرٹ ہے, جو سخاوت ہے, وہ کب تک باقی رہنی چاہیے؟ باقی کے پورے 11 مہینے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو قیام اللیل کی میں نے بات کی کہ ہم لوگ رمضان میں تراویح کی اتنی, بلکہ بعض میں نے یہ تک سنا ہے, کچھ لوگوں کے سوالات آئے تھے کہ باجی ہم نے سنا ہے کہ تراویح فرض ہے, روزہ نہیں بھی رکھے تو چلے گا, لیکن تراویح پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھے تو تمہارا روزہ نہیں ہوا. آپ بتائیں کتنی لا علمی اور جہالت ہے, جبکہ تراویح کیا ہے؟ نفل نماز ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو رمضان میں اس حد تک لے لیتے ہیں کہ تراویح نہ پڑھنے والوں پر کفر کے فتوے تک لگا دیتے ہیں, لیکن صرف رمضان کی حد تک تراویح پڑھتے ہیں یعنی, اور 8 رکعت اور 20 رکعت پر ہمیشہ وہ ایک بیکار کی بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد سب ختم. تو وہ ہماری اسپرٹ کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا وہ استقامت اختیار کرتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے کہ فرشتے ہمارے ساتھی بنے اور فرشتے ہمارے مددگار ہوں, تو ہم یہ جو 1 مہینے میں جو عبادت کریں گے تو ان عبادات کا اثر ہمارے باقی کے 11 مہینوں پر بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان میں تو خوب عبادت کر لی اور پھر اس کے بعد 11 مہینے اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے. اور آج جو جس طرح سے ہم زندگی گزارے اور جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں آ گیا, اصل میں یقین جانیے اس کی وجہ سے یہ جو فتنہ ہے یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے. آپ خود سوچیں کہ موبائل ہونے سے پہلے, یہ موبائل آنے سے پہلے یا انٹرنیٹ سے پہلے ہمارا جو وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا، جو بیٹھ کر ہم دعائیں کرتے تھے گھنٹوں، یا تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی، یا فیملی ٹائم جو تھا، اب وہ سب کہاں چلا گیا، کہاں گیا، ختم ہو گیا. یعنی اب جو ہے ہمارا سارا زیادہ تر وقت ہم میسیجز پر تو بہت ایک دوسرے سے ایکٹیو رہتے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے سے کنیکشن میں رہتے ہیں، لیکن جو اپنے ہی گھر کے افراد ہیں ان سے ہم کنیکشن میں نہیں رہتے. تو رمضان تو ہمدردی کا اور غم گساری کا مہینہ. جو رسول اکرم ہمیشہ رمضان آنے سے پہلے آپ خطبہ دیتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی یعنی مواسات کا مہینہ ہے. تو مواسات کیا ہے؟ غم گساری، ایک دوسرے کا احساس کیا جائے، اس بات کو محسوس کیا جائے کہ اگر کوئی محروم ہے تو ہم اس کو عطا کریں. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو تلاوت قرآن کی بات ہے اور روزے کی بات ہے، جو ایک صحیح حدیث آتی ہے ہم کو ملتی ہے متفق علیہ حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ فی صاحبہ، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں سفارشی ہوں گے قیامت کے دن. اور روزہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو دن رات کھانے پینے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر فرما. اور قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا اور یہ رات بھر قرآن پڑھتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ اور یہ تلاوت قرآن، لیکن تلاوت قرآن کس چیز میں؟ نمازوں میں. آپ دیکھیں رسول اکرم کا جو بھی معمول دیکھیں گے، صحابہ کا جو بھی معمول دیکھیں گے، تو ان کی جو تلاوت قرآن ہوتی تھی وہ قیام اللیل میں ہوتی تھی، لیکن ہم نے اس کو کچھ کا کچھ بنا لیا. جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ فجر کا قرآن جو ہے مشہود ہوتا ہے، قرآن مشہودہ کا لفظ آتا ہے، تو اس میں آتا ہے کہ یہ فجر کا قرآن مشہود ہوگا یعنی گواہی دے گا. ہم نے اس کو کیا لے لیا، اپنے حساب سے ہم نے لے لیا اس کو کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں قرآن لے کر، ان القرآن فجر کا نام مشہود ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. تو فجر کا قرآن جو ہے وہ مشہود ہوگا یعنی گواہی دینے والوں میں لکھا جائے گا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا، جبکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز میں لمبا قرآن پڑھنا. اسی لیے دیکھیں کہ رسول اکرم کی جتنی جو فجر کی نمازوں کی ہم کو روایت ملتی ہے صحابہ سے، وہ ملتی ہے کہ رسول اکرم فجر میں بہت ہی لمبا یعنی طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ہم نے اس کو کیسے لیا. تو یہ جو رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ حفظ کریں، یعنی اور اس کے اوپر استقامت کہ یہ رمضان آ رہا ہے تو ہم دل میں ہمارے ارادہ کریں کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو حفظ کریں گے، لمبی صورتیں حفظ کریں گے، تاکہ ہم تہجد میں بھی اور فجر میں بھی لمبا قرآن پڑھ سکیں. اور دیکھیں فرض نماز میں تو آپ کو بغیر دیکھے قرآن پڑھنا ہے، بھلے ہی آپ نفل نماز میں جو تراویح ہے قیام اللیل ہے اس میں آپ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کے دل میں جتنا زیادہ قرآن ہوگا اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جیسے تو دنیا میں خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی. سبحان اللہ، یعنی قیامت کے دن جنت میں جس کے درجات بلند ہوں گے، یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوشحالی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا. آج ہمارا قرآن کا لیول کیا ہے آپ بتائیں، اور ہمارے دل میں اور کیا ایسی خواہش ہے، کیا تڑپ ہے؟ ہمارے دل میں عزم تو کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کوئی ایک سالڈ کام نہیں کرتے. آپ دیکھیں صحابہ کا دیکھیں کہ وہ کیسا ان کا معمول تھا کہ جو چیز ایک بار رسول اکرم سے سن لی اس کے اوپر بالکل ویسے ہی عمل کیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے کے معاملے کے ارادہ کرتے لیکن اس ارادے کو پورا نہیں کر پاتے. تو استقامت اختیار کریں، جو نیکی کا کام شروع کیا تھا اس نیکی کے کام کو کبھی نہ چھوڑیں اور اس کو مزید آگے بڑھاتے رہیں، چاہے وہ علم سیکھنا ہو، چاہے قرآن پڑھنا ہو، قرآن سننا ہو، یا قرآن کو حفظ کرنا ہو. تو یہ صحابہ اکرام رسول اکرم کے دراصل تربیت یافتہ تھے. پھر آپ دیکھیں کہ جو ان کی استقامت تھی، عروہ بن زبیر، نام سنا ہے آپ لوگوں نے عروہ بن زبیر کا، صحابی تھے یا کون تھے کسی کو معلوم ہے؟ عروہ بن زبیر نام تو سنا ہوگا نا، سنا سنا لگ رہا ہے نام. تابعی تھے، ویری گڈ ماشاء اللہ، تابعی تھے. ایکچولی یہ اسما اور زبیر بن عوام کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ کے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اکرم کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہ تابعی کہلائے، صحابی نہیں کہلائے، ٹھیک ہے. بڑے جو تھے عبداللہ بن زبیر تھے بڑے بیٹے، اور یہ عروہ بن زبیر چھوٹے بیٹے تھے. تو ان کے بارے میں آتے کہ تین لوگ تھے، یہ تین لوگ وہاں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور تینوں نے دل میں ارادہ کیا، تینوں نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی خواہش بتاؤ کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں آگے مستقبل میں. تو ایک کوئی پرسن تھے جو میں ابھی نام ان کا جان بوجھ کر نہیں لینا چاہ رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ مطلب میرا ارادہ ہے کہ میں مسلمانوں کا حکمراں بنوں. دوسروں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں مجاہد بنوں اور اس فیلڈ میں بہت زیادہ نام کماؤں، یعنی میں اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں اور اس میں بہادری کے ساتھ لڑوں. تیسرے نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں علم کے راستے میں آگے بڑھوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے ذریعے سے جو علم ہم کو مل سکتا ہے میں اس میں بڑا فقیہ کہلاؤں، تاکہ لوگوں کو اس علم کے ذریعے سے ان کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکوں. اس کے بعد کہا جاتا ہے تینوں اپنے اپنے فیلڈ میں لگ گئے، یہ بات ہو گئی ختم. اس کے بعد کئی سال گزر گئے. اس کے بعد جو عروہ بن زبیر تھے، یہ عروہ بن زبیر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میرا ارادہ ہے یا میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم میں بہت آگے بڑھوں. اور آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو مدینے کے ساتھ فقہائے سبا، آپ نے نام سنا ہوگا فقہائے سبا بہت مشہور تھے، کہ مدینہ کے بہت مشہور جو فقہ تھے جو بہت زیادہ مشہور گزرے، کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اگر ان کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کے اندر کوئی صحابی سے کم کوئی درجہ نہیں تھا، صرف انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا سمجھے. تو حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے نیک اتنے متقی تھے اور ان کا علم اور فقہ اس میں اتنی گہرائی تھی کہ دور دراز سے لوگ ایون جو صغار صحابہ تھے وہ بھی ان سے کچھ پوچھنے کے لیے آتے تھے، جو چھوٹے صحابہ تھے وہ بھی ان سے فقہی مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے استقامت، کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے آپ اس کے اندر استقامت اختیار کریں. آپ بھی اس رمضان میں ارادہ کریں کہ مجھے یہ فلاں کام کرنا ہے یا مجھے فلاں کام کو مکمل کرنا ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں. اب دیکھیں ایک مومن وہی ہوتا ہے جب وہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا جو نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے. اور آپ دیکھیں وہی بات بتائی گئی نا کہ جو شخص اپنی بات پر ڈٹے رہنے کی قوت رکھتا ہو، مشکلات خود بخود اس کے آگے سر جھکا دیتی ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ جو کلائمبرز ہوتے ہیں یا جو لوگ پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو سمندر میں ڈائیو کرتے ہیں، اندر تک جاتے ہیں، جو موتی چن کر لاتے ہیں، تو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، لیکن ان کے ارادے کی وجہ سے آپ دیکھیں وہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتے ہیں، اس فیلڈ میں وہ آگے بڑھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی بھی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہو یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہو، ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، اب دیکھیں جب اس کا جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور مشکلات سے گزرتا ہے تبھی جا کر وہ کامیاب ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ہم سوچیں کہ ہم اگر مومن بننا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ نزلا من غفور رحیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مہمانی ہو، تو پھر ہم کو اس کے لیے ویسے کام کرنا ہوگا، ویسے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہوگا، اور اس ہمارے ہر نیک کام میں ہمیں سستی اور کاہلی سے بچنا ہوگا. کیونکہ رسول اکرم ایک دعا بہت زیادہ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عاجزی اور کسل مندی یعنی سستی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں. تو کیوں کرتے تھے رسول اکرم یہ دعا بتائیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لیے تو خاص آپ کے اندر کا وہ حصہ ہی نکال دیا گیا تھا جو شیطان جس سے بہکاتا ہے نا، آپ کے دل کو پیوریفائی کر کے زمزم سے دھو کر واپس رکھا گیا تھا، اس کو ایمان سے بھر دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم دعا کیوں کرتے تھے یہ، کہ اللہ تعالیٰ میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جی کیونکہ انسان کیا کس چیز کا شکار ہوتا ہے؟ سستی اور کاہلی کا. ہم کیا سوچتے ہیں کہ آج جو کام کرنا ہے کل کر لیں گے، کل جو کرنا ہے پرسوں کریں گے. کوئی چیز ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل کے اندر ارادہ بھی ہے لیکن ہم ایکٹیو نہیں ہو پاتے، ہم کر نہیں پاتے. تب دیکھیں رمضان ہمارے ہم کو اصل میں سٹینڈ کرنے کے لیے آئے، کھڑا کرنے کے لیے آئے کہ رمضان میں ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں نیند بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم سحری کے لیے ضرور اٹھیں گے، ہمیں ہم تھک جاتے ہیں روزہ رکھ کر لیکن ہم ضرور تراویح کے لیے جائیں گے. تو ایک طرح سے ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں رمضان میں. تو یہ جو ایکٹیو ہونا ہے ہمارا رمضان میں، اس کو آپ قائم رکھیں باقی کے 11 مہینے بھی. اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے. امام ابن تیمیہ کا مجھے واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں مشکلات نہیں آئے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ تہجد پڑھ، ایون اگر آپ فرض نماز ہی پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا، نہیں کرنا پڑے گا. سمجھے موبائل آپ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے، ہو سکتا کچھ امپورٹنٹ کال آ جائے یا ہو سکتا کچھ میسجز آ رہے ہوں یا کوئی بھی آپ کو دنیا کے کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں، اور فرض نماز کی اذان ہو چکی ہو، اب آپ کو اس کے لیے سٹرگل کرنا ہوگا نہیں ہوگا؟ کرنا ہوگا ہے نا، وقت پر نماز پڑھنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں کہ جب فرض نماز کے لیے ہم کو سٹرگل کرنا ہے تو تہجد کے لیے کتنا سٹرگل نہیں کرنا ہوگا. جب ہم کو زکات دینے کے لیے ہم کو اپنے نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے تو نفل صدقات کے لیے اپنے آپ کو کتنا سٹرگل نہیں کرنا ہوگا. تو آپ دیکھیں ہر چیز کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، ہر چیز کے لیے آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مجاہد بھی تھے اور مدرس بھی تھے، مقرر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے الحمدللہ، یعنی ہر فیلڈ میں انہوں نے کام کیا ماشاءاللہ. ان کے بارے میں آتی کہ جب اس وقت کے حکمران نے دیکھا کہ ان کی وجہ سے بہت یعنی اویئرنیس پھیل رہی ہے اور وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا. اور جب جیل میں ان کو ڈال دیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اگر مجھے جیل میں ڈالا تو میں اپنا کام تو جاری رکھوں گا. تو انہوں نے اپنا لکھنا جاری رکھا، کیونکہ ان کی جو کتابیں، اگر آپ ان کا جو سارا کام ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی تمام کتابوں کو بعد میں اور پبلش کروایا. تو انہوں نے کتابیں وہاں لکھی اور ایسی ایسی کتابیں لکھی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں گے. ابھی ایک ان کی جو کتاب ہے عقیدہ واسطیہ، آپ دیکھیں کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، سبحان اللہ. اور ابھی اس کے لیے اتنی ایکسپلینیشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. نہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا ذہن دیا تھا کہ صرف 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم کو سال لگ جا رہے ہیں. تو کیسا یعنی کیسا ان کا ذہن ہوگا. تو انہوں نے جو ہے کتابیں لکھنا شروع کر دی. جب ان کے وہاں کے لوگوں کو جب معلوم پڑا رولرز کو کہ اچھا یہ تو ہم نے تو ان کو کام سے روکنا چاہا تھا، یہ تو اندر رہ کر اور زیادہ کام کرے، یعنی وہ فارغ ہو کر کتابیں اچھی اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو اس میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں، تو کہا گیا کہ جو کاغذ اور پین ان کو جاتی تھی اندر جیل میں وہ بند کر دی گئی. لیکن دیکھیں انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اب دیکھیں اس کو استقامت اسی کو کہتے ہیں، اسی کو ڈٹرمنیشن کہتے ہیں. ہم جیسے لوگ ہوتے ہم کہتے ہیں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتے کہ ارے اب تو کیا کریں، لیکن ایک مومن ایسے چین سے کبھی نہیں بیٹھ سکتا. مومن ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے اور حرکت میں ہی برکت ہے، اور حرکت سے ہی زندگی ہے. تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے مطلب مجھے باہر نکلنا بند کر دیا، مجھے جیل میں ڈال دیا، تم نے مجھ سے کاغذ اور پین بھی چھین لیا، ٹھیک کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو میرے پاس ہیں اور میرا قرآن میرے سینے میں ہے، یعنی جو ان کو قرآن حفظ تھا، کہا کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے میں یہ لوگوں پر کام کروں گا. اور جیل میں کہا جاتا ہے جتنے لوگ تھے ان پر کام کرنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ جتنے وہاں مجرم تھے تو کچھ عرصے میں ہی وہ لوگ ایسے نیک اور متقی بن گئے. اب دیکھیے ایسے ہوتے ہیں کام کرنے والے جن کے اندر ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے. تو ہم بھی اپنے اندر وہ استقامت پیدا کریں کہ رمضان میں جو اسپرٹ ہے، اب دیکھیے رمضان میں ہم بہت ساری کلاسز بھی اٹینڈ کرتے ہیں نا، دورہ قرآن ہم میں سے ہر کوئی اٹینڈ کرتا ہے، یا کچھ نہ کچھ قرآن سے ہم جڑے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے پھر ہماری اسپرٹ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو ہم کو اس کے اندر ایسا اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہم کبھی نہ تھکے نہ بیٹھیں. اگر ہم چاہتے کہ فرشتے ہمارے ساتھ اور فرشتے مدد فرماتے، کیونکہ وہاں یعنی کہ اللہ تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں. کہ اگر ہمارے اندر وہ عزم ہوگا، وہ استقامت ہوگی، وہ ڈٹرمینیشن ہوگا، کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا، دنیا کو بدلنے کا جذبہ ہوگا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کا جذبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے ہمارے لیے آسان کر دے گا. اور وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے جو احسان کے لیول پر کام کرتے ہیں. تو جو احسان کا لیول ہمارا رمضان میں ہوتا ہے عبادات میں، معاملات میں، تو ہم وہی احسان کا لیول باقی کے 11 مہینوں میں بھی باقی رکھے. آخری جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ شورہ کی وحی کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا لیکن یہ کہ وحی کے ذریعے سے، وَمِن وَرَائِ حِجَابٍ، یا حجاب کے پیچھے سے، یا پھر اپنا فرشتے کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندے پر. آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جبریل امین کے ذریعے سے، ہے نا. تو وحی کا مطلب کیا ہے، وحی کا ویسے لفظی معنی کیا ہوتا ہے، یا وحی کون سے روٹ سے نکلا ہے؟ خفیہ تیز اشارہ. جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ وحی ہی سے نکلا ہے نا، ہے نا، ہی سے نکلا ہے. اور ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ زندہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیت الکرسی میں آیا ہے، حی القیوم، ہے نا، کہ وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے. اور وحی کا لفظ بھی اسی سے آیا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا رمضان میں اپنے بندے پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قلب مبارک پر، تو ایکچولی یہ جو وحی ہے یہ حی ہے، یعنی یہ حی اللہ یموت کی طرف سے ہے، یعنی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس مالک کی طرف سے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا. یہ قرآن بھی کیا، اس کو بھی وحی کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی وحی حی ہے، الحی القیوم. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی وحی کے لفظ سے تعبیر کیا کہ قرآن بھی کیا ہے، وحی ہے. اور جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا، آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پہنچا کر ہم کو جا چکے، لیکن قرآن موجود ہے یہ نہیں، آپ بتائیے. تو یہ کون سا معجزہ ہوا؟ زندہ معجزہ ہوا، ہے نا. یعنی یہ معجزہ کب تک رہنے والا ہے؟ قیامت تک رہنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، وہ دنیا سے جا چکے، انہوں نے یہ وحی ہم تک پہنچا دی، اب وہ چلے گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وحی ابھی تک موجود ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو حی ہے، ہمارے زندہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم اس وحی سے جڑے رہے، جو حی لا یموت کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، اور یہ وحی یہ زندگی کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جو لوگ زندہ نہیں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ اس وحی کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ جیسے مردہ زمین تھی جو بالکل بے جان پڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا برسایا؟ بارش برسائی، تو وہ زمین کیا ہوا؟ لہلہا اٹھی، خوبک اٹھی، ہے نا. اور پھر اسی سے کیا ہوا؟ اس پر کھیت لہلہانے لگے. تو یہ وحی کو بھی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو بارش ہے جو رمضان میں نازل ہوئی تھی، جو وحی کی بارش ہے، جو روحانی بارش ہے، تو یہ ہمارے دلوں کو کیسے زندہ کرتی ہے، جو مردہ دلوں کو. آپ لوگوں نے ہائبرنیشن کا نام سنا ہوگا، ہائبرنیشن سنا ہے کہ جو جانور بھی ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ سوری جو درخت وغیرہ ہے، ان لوگوں پر ایک موسم ایسا آتا ہے جس میں یہ لوگ، جیسے پتجھڑ کا موسم ہے کہ پورے پتے جھڑ جاتے ہیں نا، جانوروں پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک طرح سے سلیپ، نیند میں چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں زیادہ ہارش موسم کے لیے. کہ کبھی ایسا موسم بھی آ سکتا ہے کہ ان کو زیادہ سردی، زیادہ گرمی سے گزرنا پڑے، یا ان کو ہو سکتا ہے کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، وہ اندر وہ برف میں ہی اندر چھپے رہیں، ان کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے، تو ان کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملے گا. تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ایک طرح سے نہیں وہ تیار ہوتے ہیں. تو یہ جو روزہ ہے، اصل میں آپ سوچیں کہ جو ہم صبح فجر سے لے کر ہم مغرب تک کچھ نہیں کھاتے ہیں، تو ایکچولی یہ ہمارے معدے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یعنی ہمارے جسمانی جو ہمارا معدہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہاں پر آتا ہے وہ لفظ، کے جو ہمارا معدہ ہے وہ مسلسل کام کرتا ہے نا، یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک بوند بھی پانی پی لیں تو آپ کا جو میدا ہے وہ 40 فیکٹریوں کے برابر کام کرتا ہے اور مسلسل حرکت میں رہتا ہے ہمارا لیور میدا, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو آرام اس وقت ملتا ہے جب آپ اس کو تقریباً 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک اگر آپ کچھ نہیں کھائیں گے تو اس کو آرام ملتا ہے. ایک طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا, دوسرا جو روحانی صحت ہے, کیونکہ دیکھیں جو ہمارا جسم ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے, ہم اگر آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جسم ہم کو نظر آتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھی اور آپ میرے سامنے بیٹھے, اگر میرے چہرے پر کچھ کاجل پھیل گیا ہے سمجھے, جو بھی اگر آپ نے لگایا ہے تو آپ مجھے بتائیں گے دیکھیے آپ کے چہرے پر کاجل پھیل گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں کریں گے. جیسے ہم کچھ چولہا پر ہم کام کرتے ہیں اور کوئی چیز کالک وغیرہ لگ جاتی ہے ہم کو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً بتاتے ہیں سامنے والے کو نہیں لگ گئی ہے. لیکن یہ جو ہماری روح ہے جو اندر سے, تو روح کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. جسم تو ہم کو نظر آتا ہے, تو جسم کی ضرورت کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی ہماری غذا نکالی ہے نا, لیکن جو روح ہے ہماری وہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے آئی ہے. تو جیسے ہماری جسمانی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے چیزیں نکالی کھانے کی, اور جس کی وجہ سے ہمارا جسم صحت مند اور تندرست رہتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی غذا کے لیے جو روح آسمانوں سے آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وحی بھی کہاں سے بھیجی. وحی کا لفظ جو ہے زندگی سے ہے اصل میں. وحی کا مطلب تیز اشارہ, خفیہ اشارہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ دوسرے معنوں میں, لیکن ایکچولی وحی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الحی. جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الحی, جو روٹ اس کا ہے وہی وحی کا صفت ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کنیکٹ کریں کہ جو ہماری روحانی غذا ہے وہ کیا ہے؟ یا قرآن. کیونکہ اس کو کیا کہا گیا؟ وحی کہا گیا. تو اگر انسان روحانی طور پر زندہ نہ ہو, چاہے جسمانی طور پر بہت سامنے سے آپ بہت خوبصورت بہت جسمانی طور پر آپ فٹ نظر آ رہے ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر روح کے اندر آپ کے اندر سے جو آپ کا نفس ہے, جو آپ کا اندر کا جو سول ہے آپ کا, اگر وہ تقوی والا نہ ہو, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ڈر عاجزی خوف نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ نہ ہو, اور یہ سب ہماری دنیاوی کاموں سے اصل میں ہماری روح جو ہے وہ ایک طرح سے زخمی ہو جاتی ہے, اس کے اوپر بھی نشانات آ جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی یا وہ کریش ہو جاتی ہے, یا نشانات آ جاتے ہیں, یا اس کے اوپر دھندلاہٹ آ جاتی ہے, یا کچھ گرد پڑ جاتی ہے, تو کس کے ذریعے سے وہ صاف ہوگی؟ اسے قرآن کے ذریعے سے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے. یہ تو یہ روح کو زندہ کرتا ہے اصل میں قرآن. تو آپ دیکھیں کیا قرآن سے تعلق, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے ایک طرح سے زندگی دی لوگوں کو, تو یہ قرآن ہماری زندگی ہے اگر دیکھا جائے تو. اور یہ قرآن ہی ہمیں, اگر ہم روحانی طور پر مر بھی چکے تو یہ قرآن ہمیں زندہ کرتا ہے. دیکھیں اس لیے رمضان جب آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو ایک ہم کو ایک الگ سی جو ایک اسپرٹ ملتی ہے اپنے اندر سے, وہ اسی وجہ سے ملتی ہے. تو جس طرح سے ہمارے جسم کو صفائی کی ضرورت ہے, اسی طرح سے ہماری روح کو بھی صفائی کی ضرورت ہے, اور وہ روح کی صفائی اسی وقت ہو سکتی ہے جتنا ہمارا قرآن سے تعلق بڑھے گا. اور قرآن سے تعلق صرف اوپری اوپری تعلق نہ کہ آپ نے اس کو ترجمہ پڑھ لیا, نہیں. قرآن سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ دورہ قرآن کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اگر آپ نے 10 بھی دورہ قرآن کیے, اور اگر آپ نے قرآن کو لفظی ترجمے سے اور روانی والے ترجمے سے 10 بار بھی سمجھ لیا, کوئی بڑی بات نہیں, کچھ کیا ہی نہیں آپ نے جب تک کہ آپ قرآن کے اخلاق اپنے اندر نہ پیدا کریں. تو قرآن کے ذریعے سے زندگی کیا ہے؟ کہ آپ قرآن کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں. اب دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہمیشہ یاد رکھا کریں, کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم کے روزمرہ کے معاملات کیا تھے, تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ کانا خلقہ القرآن, کہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے قرآن پر عمل کر کے بتایا, کہ آپ کے اندر رسول اکرم میں جتنی جو دیانت داری تھی, جو آپ کے اندر امانت تھی, آپ کو کیا نام سے جانا جاتا تھا؟ جو عرب کے لوگ تھے آپ کو کس نام سے جانتے تھے؟ صادق اور امین. کیا آج مجھے اور آپ کو لوگ جانتے ہیں صادق اور امین کے نام سے, حالانکہ ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو دیکھیں آپ, صحابہ کی جو امانت تھی دیانت داری تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اور میں اپنی بات ختم کروں گی. جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, جب انہوں نے سیریا اور جو بیت المقدس تھا اس کو فتح کیا, اور کسی وجہ سے ان کو آگے اور مزید کانکرٹ کرنے کے لیے جانا تھا, اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا, تو کہیں اور ضرورت تھی, تو انہوں نے جو حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی چابیاں الحمدللہ حاصل کر لی تھی, عمر رضی اللہ عنہ کو اسپیشل بلایا گیا تھا اور ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابیاں امیر المومنین کے حوالے کر دی تھی. لیکن ان لوگوں کو جب وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا تو انہوں نے ان کی چیزیں ان کے حوالے کی اور کہا کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے اور ہم کو آگے بھی کچھ کام ہے. تو جو وہاں کے رہنے والے جو کرسچنز تھے, جو بیت المقدس میں وہاں یروشلم میں جو رہنے والے لوگ تھے, وہ رو رہے تھے لٹرلی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایسے عادل حکمراں نہیں دیکھے. تو آپ دیکھیں یہ لوگ تھے قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ, انہوں نے قرآن کے اخلاق ایسے اپنے اندر اتارے تھے کہ دشمن بھی ان کے آگے پھر سرنگو ہو گئے اور ان سے اتنا متاثر ہوئے. لیکن آج وہ مسلمان کہاں ہیں؟ آپ خود بتائیے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیبل لگائے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ قرآن کا اخلاق کیوں نہیں آتا؟ ہم کتنے قرآن پڑھتے رہتے ہیں رمضان میں, کوئی لوگ 10 قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں, کوئی لوگ 5 قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں تلاوت سے, لیکن اتنی تلاوت کر کے فائدہ کیا ہے؟ اس تلاوت کا اثر کچھ تو آپ کے اندر ہو, کچھ تو ہمارے اندر پیدا ہو. تو اس قرآن کو جذب کرنا ہے اپنے اندر, کتنی بھی ہم کلاسز لے لیں، کتنا بھی ہم علامہ بن جائیں اور پڑھ لیں قرآن کو، لیکن جب تک یہ قرآن ہمارے اندر اترے گا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو یہ قرآن کو جب تک دل پر نہیں لیں گے، کتنی بھی تفاسیر آپ پڑھ لیں یا کتنی بھی تفاسیر ہم سیکھ لیں پڑھ لیں، کوئی اثر نہیں ہونے والا. تو اس قرآن کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، اس قرآن کو ایسا سمجھے کہ یہ قرآن ہمارے ہم چلتا پھرتا نمونہ بن جائے قرآن کا، کیونکہ یہ وہی ہے اصل میں، اسی سے زندگی ہے. اگر ہم مردہ قوم کہلا رہے دیکھا جائے تو، مسلمان امہ دیکھا جائے تو ویسے اسپرچولی مر چکی ہے، لیکن اگر ہم اس قرآن کو دوبارہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اس کی آیت پر عمل کرتے ہیں تو یقین جانے کہ پھر ہم دوبارہ زندہ ہو اٹھیں گے انشاءاللہ، جیسے ہمارے صحابہ تھے اور جو اس کے بعد کے اسلاف تھے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ویسی اسپرٹ پیدا کرے، ہمیں رمضان سے وہ روحانی تقویت دے اور ہمارے اندر وہ استقامت پیدا کرے کہ جو جذبہ ہمارا رمضان میں، اللہ تعالیٰ باقی کے 11 مہینے میں بھی ہمارے اندر باقی رکھے اور ہم اسی طرح سے نیکیوں کو اور یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو استقامت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ کرتے جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.